どうぞ。Quiet there. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووسيه وخليفته مطلوب كل قالب غالب كل غالب مولانا علي ابن ابي طالب وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرسى وطهرهم كطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صلوات الله محمد وعلى آله ایک سلوات اور پڑھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد رب العزت ہے کہ اے پیغمبر اللہ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت کو نازل کر دیا اور آپ کو ہر چیز کی تعلیم دے دی اور پڑھا دیا کہ جو جو آپ نہیں جانتے تھے اور یہ اللہ کی جانب سے آپ کے اوپر فضل عظیم ہے. اس آیۃ کریمہ کے ذیل میں مسلسل مقام اور عظمت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع کے تحت یہ دسویں تقریر ہے. ہر روز ہم نے آپ کے سامنے صرف اس بات کی طرف وضاحت کرنے کی کوشش کی اور توجہ دلانے کی کوشش کی کہ آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ اصل دین اور مذہب کی جو اسلام کے نام سے زمانے آخر میں جانا جاتا ہے اور اس کے بنیان گزار یا اس کے پھیلانے والے کہ جو اس دین کو لے کے آئے پیغمبر ختم مرتبہ اللہ نے ان کو صاحب علم قرار دیا، اور خلقت سے پہلے علم عطا فرمایا، اور یہ دین سراسر علم کے اوپر مبنی ہے، یعنی علم پر قائم ہے، اور اس دین کا پیغام علم، معرفت اور عبادت ہے۔
نعرہ صلوات محمد علی محمد،
لہذا پیغام ہے اس دین کا، اس کے رسول کا، اس دین کے محافظین کا، کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، اور اسی علم کے ذریعے سے اپنے دین کی حفاظت کریں، اور اپنے دین پر چلیں، اور اپنی دنیا بھی سنواریں۔ یہ خلاصہ مذہب ہے اور خلاصہ دین ہے۔ چونکہ یہ دین اور یہ مذہب کی جو سراسر علم کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس دین اور مذہب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تمام دنیا کے انسانوں کی معاد اور معاش دونوں کا ضامن ہے، یعنی آخرت کی زندگی کو بھی صحیح طریقے سے لیڈ کرتا ہے، اور دنیا کی زندگی کو بھی صحیح طریقے سے بتاتا ہے، اور تمام تر اخروی چیزیں اور تمام تر دنیاوی چیزیں کہ جو انسان کو ترقی تک پہنچانے کے لیے ان دونوں دار اور دونوں دنیا کے لیے ضروری ہے، وہ مذہب اسلام بیان کرتا ہے، اور کچھ مکمل دستور اللہ کی جانب سے معین ہے کہ جس کو پیغمبر ختم مرتبہ اعلان کر کے، تبلیغ کر کے، لوگوں تک پہنچا کے، اور اس میں سے اکثر کو کر کے، اکثر کو عمل میں لا کے، دکھا کے دنیا سے گئے، تاکہ ہمارے بعد کوئی بھی پریشان نہ ہو، یہ بھی بتا کے گئے کہ یہ مکمل دستور حیات ہے، اور خود اس کو کہاں سے حاصل کرنا ہے، کس جگہ سے لینا ہے، سارے فرائض پیغمبر بیان کر کے، بتا کے، اور لوگوں کے حوالے کیا۔ تب اللہ نے اپنی ہی دستور کی کتاب نے یہ بھی فرمایا کہ آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا، تمام کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ حضرات صلوات پڑھتے ہوئے اٹھ کر کے اور ذرا آگے آ جائیں۔ گاڑی کی جگہ ہے اور آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ لہذا ہر چیز اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے مکمل دستور حیات اور صحیح تعلیم کروا کے امت کے حوالے دین کرا دیا۔ اب اس پر آپ توجہ دیں اور اس پر نہ جائیں کہ امت کے حالات دگرگوں ہیں اور امت کے لوگ اگر ترقی نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ خیال چنگا نہیں آنا چاہیے کہ جیسا کہ بہت سے متجددین کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ شاید سسٹم ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پاتے. سسٹم کی خرابی نہیں ہے, ہم کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر عمل کریں اور پابند ہوں ہر شعبے حیات میں, نہ تنہا یہ کہ صرف عبادت کی زندگی کو دین سمجھ گئے اور ایک پہلو لے لیا اور بس اللہ ہو اللہ اور یہ سمجھے کہ اسی کا نام دین ہے, ہر پہلو میں ہر شعبے میں دین کے جو دستورات ہیں اس کے لحاظ سے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اور جب عمل کی بات آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل کے معنی یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ کہیں پر تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اور صرف تسبیح ہلاتے رہیں کہیں دیکھیے دین پر عمل کر رہے ہیں. تسبیح پڑھنے کی جگہ نماز ہے, نماز میں ضرور تسبیح پڑھا کریں. بات پیغام کے طور پر یاد آئی ہے تو میں آج تک پہنچاتا ہوں کہ آج کل ایک ٹرینڈ یہ بھی چلا ہے کہ نماز بہت جلدی ختم کریے اور بہت جلدی سے بہت کم وقت ہے اس لیے چلا جانا ہے مجھے, تو لوگ اس بھگدڑ میں نماز تو کسی طرح پڑھ لیتے ہیں اور تسبیح بھول جاتے ہیں اور ادھر سلام پھیرا ادھر گفتگو شروع, جبکہ تسبیح ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو نماز ادا کی جاتی ہے اس نماز میں جو کمی اور زیادتی ہے اس کے لیے زیادتی تو کچھ ہوتی نہیں سوائے کمی کے, اس کے جبران کا باعث ہے. یعنی جو کمی ہو جاتی ہے وہ یہ تسبیح پورا کراتی ہے. اور روایات میں ہے کہ نماز کے قبولیت کو شرف بخشتی ہے یہ تسبیح ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ. اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے موضوع میں گنجائش نہیں, ورنہ ہم اس تسبیح کے کرامات آپ کے سامنے بیان کرتے اور شان نزول بھی بیان کرتے, لیکن بہرحال کم سے کم تسبیح پڑھنے کی جگہ نماز کے بعد ہے اور اس کو فراموش نہ کریں. اس کے پڑھنے سے بڑے فوائد ہیں اور بڑے مطالب تک لوگ پہنچے ہیں اور آپ بھی پہنچیں گے, کم سے کم اخروی فائدہ تو آپ لیتے ہی جائیں. تو عرض خدمت یہ ہے کہ تنہا سجدہ کرنا, تنہا تسبیح پڑھنا یہی کل دین نہیں ہے. دین کے معنی یہ ہے کہ جو آپ کی تمام تر معاشی زندگی کو بھی ضمانت لیتا ہو کہ صحیح طریقے سے چلوائے اور آپ کی تمام تر روحانی زندگی کی بھی ضمانت لیتا ہو کہ کیسی زندگی ہونی چاہیے اور اس کے دستور اور قوانین کو معین کرتا ہو. اور ہم اور آپ سب کا فریضہ یہ ہے کہ دونوں کے اصول کو فالو کریں اس میں اور اس پر عمل کریں, اور جو پیغامات پیغمبر ہے اور جو پیغامات قرآن ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں, اور ان تمام علوم کی طرف توجہ کریں کہ جو خود پیغامات قرآن ہے. قرآن ایک ایسا علم کا مخزن ہے کہ کوئی علم باقی نہیں ہے جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو, اور اس کے یہ بھی معنی نہیں ہے کہ صرف زبانی ہے. اب یہ بات اور ہے کہ اشارات ہیں قرآن کے اندر جو کہ کچھ ظاہر میں بیان ہوتا ہے کچھ باطن میں رہتا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہر انسان کی عقل میں نہیں آتی ہیں تو خاص جو صاحب قرآن ہے وہ بیان کرتا ہے, یا جو قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے معین کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام جو اس کی زبان سے واقف ہیں اور اس کی زبان کو جانتے ہیں وہ بیان کریں گے، ان سے پوچھیں، ان کے مکتب سے پوچھیں کہ کیا بیان کیا گیا ہے اور وہ چیز حاصل کریں۔ ہر شعبے علم میں، ہر شعبے فکر میں قرآن رہنمائی کرتا ہے اور بیان کرتا ہے، گرچہ لوگ جو ہیں اس کا کبھی نہیں پہنچ پاتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن بہرحال قرآن کے اندر یہ کیفیتیں موجود ہیں، جو اس لیے کہ تمام تر دنیا میں ہر سعادت، ہر نیکی، ہر ترقی کا ذریعہ قرآن ہے اور اس کو اللہ نے دستور کے طور پر لکھ کے بھیجا ہے اور اسی سے رہنمائی ائمہ لیتے تھے اور امت کو لیڈ کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے امت کی۔ تو لہذا یہ دین، یہ مذہب کی جو خود تمام تر روحانیت اور تمام تر مادیت اور معاش کا ضامن ہے، اس کے مطابق اگر ہم چلیں تو ضرور کامیابی ملے گی۔ کامیابی کی بھی دو طریقے ہیں، ایک کامیابی کا طریقہ اور کامیابی کے معنی اور اس کی راہ جو ہے وہ روحانیت کا ہے، اور ایک طریقہ کامیابی کا معنی اس کا اور اس کی راہ جو ہے وہ مادی ہے، اور اسلام دونوں راہوں کو اختیار کیے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ خالص روحانیت کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ بس آپ کی آخرت سنور جائے گی اور آپ کو آخرت جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی اور آخرت اچھی ہو جائے گی، کہ جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے اور بحمد اللہ ایمان ضرور ہے اس کے اوپر کہ یقیناً قیامت آنے والی ہے اور پھر حساب و کتاب ہونے والا، اس کے بعد جنت و جہنم ہے اور وہاں جائیں گے، تو یقیناً اس کے لیے یہ ضمانت ہے اور یہ دین اس کی راہ کو معین کرتا ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ معاشی زندگی اور اس کی ارتقاء کے لیے یہ دین مانے ہے۔ بہت سے ہمارے جوان، بہت سے ہمارے مفکر جو دنیاوی فکریں رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دین کو فالو کیا تو پھر ہم ترقی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم جو ہے تنزلی کے چلے جاتے ہیں، لہذا دین سے دور ہونا چاہیے، دین کے نزدیک نہیں جانا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہماری ایسی ہیں کہ ان کا نام انہوں نے کر رکھا ہے، ٹریڈیشنل چیزیں ہیں، ٹریڈیشن ہے ایسا، لہذا اس کو کر لیتے ہیں، سال میں ایک دو دفعہ جا کر کے ٹریڈیشن کے طور پر ہم شرکت کر لیں گے اور لوگوں کو دکھا دیں گے کہ بھائی ہم آ گئے، تاکہ ان کی زبانیں بند رہیں، کچھ کہیں نہیں، پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی بے دین ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اس کے بچنے کے لیے ہم چلے جاتے، ورنہ ہمارا تعلق دین سے نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ تو اور زیادہ دو قدم آگے بڑھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صورت کا ہے، شکل کا ہے ایسا، تو اس سے اگر آپ کو الجھن ہے تو سارے علماء سے آپ دور ہو جائیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا کے نزدیک ہی نہیں جاتے ہیں، اب وہ کیا وجہ ہے، کیا اسباب ہیں ان کے نہیں معلوم، لیکن حق یہ ہے کہ بہرحال جب کچھ نہ معلوم ہوگا تو قرآن تو دعوت یہی دے رہا ہے کہ آپ علماء ہی سے پوچھیں، اہل ذکر سے پوچھیں، جو جانتے ہیں ان سے پوچھیں۔ اور علماء کو کوئی معین نہیں کیا اس نے کہ خالی علم دین ہی کے لوگ کو عالم کہتے ہیں، یہ ہر موضوع، ہر شعبے میں جو علم کا مالک اور ماہر ہے اس سے استفادہ کرنا ہے اور اس کے پاس جانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ ظاہر ہے کہ علم دین جو ہے وہ خالص دین کی باتوں میں ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر شعبے حیات سے بحث کرتا ہے، اور تھوڑا بہت ہر ایک سے پڑھنا پڑتا ہے، ہر ایک موضوع سے لینا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، تو اس لیے کہ بعض مسائل ہمارے سامنے دین کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بہرحال اس کے نتائج لینے کے لیے ہمیں دوسرے علوم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تاکہ ان کی نزاکتوں سے واقف ہو جائیں۔ بقدر ضرورت، ضروری نہیں کہ اس میں ہم اسپیشلسٹ ہوں، لیکن بقدر ضرورت اس کو ہم کو حاصل کرنا پڑتا ہے، واقفیت پیدا کرنی پڑتی ہے، معلومات لینی پڑتی ہے کتابوں سے، ان لوگوں سے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی طرف رجوع کر کے پھر اس کے بعد اس کو نتیجے کے طور پر اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تاکہ احکام کا استنباط اور استخراج کرنے کے لیے وہ کام آئے، اور جدید زمانے میں جدید مسائل جو پیدا ہوتے ہیں انہی سے ہم استخراج استنباط کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ زیادہ دین جو ہے غافل نہیں ہے کسی بھی طریقے سے کہ وہ غافل ہو یا علماء دین غافل نہیں ہے، بلکہ بعض مسائل تو ایسے بھی ہیں ہمارے ہاں استنباط اور استخراج میں کہ ابھی آپ نے سوچا نہیں ہے اور ہم نے پہلے ہی اتفاق کر کے بحثیں کر دی ہیں. مثلا مثال کے طور پر ایک جملہ ہے، یہ آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ لوگ بحثیں کرتے ہیں، اگر فرض کیجئے کہ دو پھل ان کو ملا کے ان کے جوس اور اس سے کوئی انسان پیدا کر لے جائیں اور وہ انسان پیدا ہو جائے تو وہ کس کے زمرے میں کہلائے گا، وہ کس کی ملکیت ہے، کس کی وراثت پائے گا، آیا کس کے حصے میں آئے گا، وراثت پائے گا بھی کہ نہیں پائے گا. یہ ساری بحثیں ہم فرضی بھی کر ڈالتے ہیں اور فی نتائج بھی لکھتے ہیں. وہ چیزیں کہ جو آج ہی جدید طور پر ہیں وہ بھی، یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کی ترقی ہوتی جا رہی ہے دنیاوی تو اس کو دیکھ کر کے بھی احکام ہم استخراج کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ غافل نہیں ہے اور نہ دین غفلت سکھاتا اور ہم کو بتاتا ہے کہ ارتقا کریے، ترقی کی طرف جائیے. البتہ یہ کہ جو جس شعبے میں جو جس برانچ میں کام کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے اور وہ اس میں اپنی ترقی حاصل کرے. دادا دین اس نے ہر ایک شعبے میں، ہر ایک برانچ میں، ہر مسلمان اگر داخل ہو اور اپنے دین سے سہارا لے اور اس کے اوپر وہ کام کرے اور ریسرچ کرے اور ترقی اختیار کرے تو دین مانے نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. دین منع کرتا ہے بے دینی اختیار کرنے سے، دین سے وہاں منع کرتا ہے. مثال یہ بھی ایک اگزامپل کے طور پر ہے، یہ بھی ایک مثال ہے کہ دین نے یہ نہیں کہا کہ آپ سائنس نہ پڑھیے، دین نے یہ نہیں کہا کہ آپ سائنس پڑھ کر کے جو ہے وہ ترقی نہ کیجئے، چاند پر نہ جائیے اور آپ جو ہے وہاں کی چیزوں سے جو ہے استخراج نہ کیجئے، انوینشن نہ کیجئے، آپ اس کے زمرے میں نہ شریک ہوئیے. اس کو نہیں منع کیا، تو بار بار کہا کہ کرو، جتنے ہی کرو گے اتنے ہی ہماری معرفت تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی، وہ کرو. تو اس کو منع کیا ہے کہ اگر تم یہ کر رہے ہو اس کے کرنے کے درمیان شراب نہ پینا، وہ حرام ہے، اور دیگر اخلاقی بدعنوانیاں نہ کرنا، یہ غلط چیز ہے. اور یہ ہے بھی ایک ایسے انسان کے لیے جو پڑھا لکھا ہو، وہ بد اخلاقی کرے یا اخلاقی غلطیاں اس سے واقع ہوں اس طرح کی کہ جو بہرحال ایک پڑھے لکھے انسان سے سرزد نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی طریقے کا علم ہو لیکن علم سے شعور تو پیدا ہی ہوتا ہے، اچھے برے کی تمیز تو پیدا ہی ہوتی ہے. تو اسے بہرحال ان اخلاقی ویلیوز کو اختیار کرنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے. دین اس کو منع کرتا ہے کہ حیوانیت کی طرف مت جاؤ، اور کچھ اس نے کنڈیشنز لگائی ہیں جن چیزوں کو منع کیا ہے کہ یہ حرام ہے اسے نہ کرو. تو ظاہر ہے کہ چونکہ دین جو ہے وہ دونوں چیزوں کا ضامن ہے، روحانیت کا بھی اور مادیت کا بھی، تو دونوں لحاظ سے حکم لگاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ صاحب یہ تو مادی اعتبار سے کوئی نقصان نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ مادی اعتبار سے نقصان نہ ہو لیکن روحانی اعتبار سے اس کا کوئی افیکٹ ہے، کوئی نقصان ہے. اس لیے اسلام نے اسے کہہ دیا یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، اسے مت کہو. اور اس کا علم پیغمبر کو دے دیا، اللہ کم عالم تکن تعلم، کی جو نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں. پیغمبر نے سب کے سامنے اس کو بیان کیا، پیغمبر کہہ کے چلے گئے. اگر کوئی کرتا رہا تو اس کے زمرے میں بیان کیا، ڈانٹا، روکا، منع کیا، پیغام پہنچایا. نہیں کرتا رہا تو آئندہ کے لیے کہ اگر کوئی کر گزرے تو اس کے احکام بیان کیے. تو یہ دین کا کام یہ ہے کہ وہ ہر اعتبار سے سوچ کے حکم دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالی ایک پہلو کو رکھ کر کے. آپ بہت پڑھ لکھ کر کے عالم ہوتے ہیں ایک برانچ میں، ایک شعبے میں، تو وہی اسٹیٹ سوچتے ہیں، لیکن ہما جہت سوچنا یہ دین کا کمال ہے. یہ ایک انسان کا کام نہیں تھا، اسی لیے نوالم کتنے پیدا ہوئے کہ انہوں نے کہا ہم انسانوں کی زندگیوں کو سدھار لے جائیں گے، کیا اس کے لیے قوانین بناتے پھرے، اور نوالم کتنی فکریں ایجاد ہوئیں اور کتنے قوانین درست کیے گئے، مگر روز افزو قوانین غلط اور صحیح، اور صحیح سے پھر غلط، یہ تو بیکار انفٹ ہوتے چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ سوچ اور فکر جو ہے وہ ایک جہت اور ایک نہج سے ہے، ہما اطراف نہیں سوچ سکے. یہ کام اس کا ہے کہ جو ہر اطراف کو جانتا ہے، وہ وہی جان سکتا ہے جس نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ کیا کیا ضرورت ہے انسان کی، روحانی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، انسانی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ بھی خیال کرتا ہے کہ کس سے کس کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا، کس کو نقصان پہنچے گا، کتنا فائدہ پہنچے گا، کتنا نقصان پہنچے گا، اور اگر ایک کو فائدہ پہنچا اور اسی ایک کو نقصان پہنچ گیا تو آپس میں فساد کے امکانات تو نہیں ہے، لہذا اس کو بھی دیکھتا ہے دین. آپ اور ہمارے جیسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے اور آپ کے حوالے کر دے تو کوئی قانون بنانے میں دیکھ لیجئے چھوٹا سا یہ انجمن بھی بنتی ہے، یہ سینٹر ونٹر بھی آپ بناتے ہیں تو اس میں بھی کیا کرتے ہیں، جو داخل ہوتا ہے اب سیاسی کرنا شروع کرتا ہے. آج کل سیاست کی لفظ جو ہے مکاری پہ ہے، یہ یاد رہے سیاست جو ہے اصل میں اسلام نے کہ جو اسلام کے دین سے جدا نہیں ہے وہ ہے تدبیر. یعنی انسان کو چاہیے کہ صحیح تدبر کرے، صحیح تدبیر کرے کہ کیا چیز کیسے رکھ دی جائے تو ظلم کے دائرے سے خارج ہو کے عدالت میں چل جائے. یہ ہے کیا الغرض، یہ ہے کہ جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے کرنا شروع کیا کہ یہ میرے طرف کا نہیں ہے، لہذا ایسا قانون بنا دو کہ یہ آنے ہی نہ پائے، اور ایسا قانون بنانا کہ میں جانے نہ پاؤں، ہمیشہ رہ جاؤں، اور میرا بیٹا آ جائے، اور میری خاندان والے اس میں آ جائیں، اور میری فکر والا اس میں داخل ہو جائے. تو یہ سب آپ سوچ کے کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی سوچ بس ایک نقطے پر ہے، اور اللہ یہ سوچتا ہے کہ ہر ایک کی ضرورت پوری ہو جائے، اس لیے اس نے آپ کے حوالے قانون نہیں کیا. قانون سازی میں صرف اپنے آپ کو رکھا ہے. حد یہ ہے کہ پیغمبر کو چونکہ ایک خصوصیت بشریت بھی دی تھی کہ گاؤں بشر کے درمیان اور بشریت کا پیکر لے کے بھیجا تھا، اس لیے قانون بنانے میں پیغمبر کو بھی شریک نہیں کیا. ان جالنا کا شریعت من الامر فتبعها، پیغمبر ہم نے شریعت اپنے حکم سے بنایا ہے، تم اس کی فقط پیروی کرنا. ارے پیغمبر کو بھی حق نہیں دیا کہ تم قانون بنانا اور تم لوگوں کے سامنے دکھانا. پیغمبر کو بھی حق نہیں، قانون صرف اللہ نے بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر خالق بشریت نہیں ہے، خالق بشریت وہ ہے. تو وہ ساری ویلو اس کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اب یہ ہے کہ اس نے قانون چونکہ بنایا ہے تو اب لب لے کے آئے تو خود تو آنے والا نہیں، تو بھیجا اس کو کہ تو پہنچا، تو یہ پوچھے گا کہ بتا اس کے پھر کیا مطلب ہوئے، ہم کو کیا فائدے پہنچیں گے، کیا نقصان ہوگا. تو قانون بنانے کے ساتھ ساتھ پڑھایا بھی اس کو کہ دیکھ اگر کوئی پوچھ لے تو منہ نہ تکنا کہ کیا بتاؤں. اس لیے کہا علم کم عالم تکن تعلم، جو آپ نہ جانتے تھے قانون کی کتاب بھی دی پڑھا دیجیے. سلوات اور پڑھے محمد والے. اور اللہ نے اس دین کو کامل کیا، کسی اور دین کو کامل نہیں کہا سوائے اس دین کے، اور قیامت تک کے لیے کمال تک پہنچا دیا. اب قیامت تک کے لیے دستور حیات یہ دین ہے، اور یہ ہر طریقے سے ضامن ہے نظام معاش زندگی کے لیے بھی، اور ہر طریقے سے ضامن ہے نظام معاش روحانیت کے لیے بھی. آخرت کا بھی ذمہ دار ہے اور اس دنیا کا بھی ذمہ دار ہے، اور دونوں کے لیے راہیں فراہم کی ہیں اس دین نے، اس مذہب نے. تنہا روحانیت کے لیے نہیں رکھا، والا دین پھر ناقص رہ جاتا. کمال کے معنی یہ ہے کہ ہر شعبہ حیات میں مکمل طریقے سے، اس کی بھرپور طریقے سے، ہر زاویے سے اس کے اندر قوانین موجود ہوں. تو موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں موجود ہے. اب یہ بات اور ہے کہ پیغمبر کو تو سب بتا دیا تھا، ہمیں تو بتایا نہیں. ہم نے ڈھونڈا تلاشا تو ہم کہیں پر بتا پاتے ہیں، کہیں پر نہیں بتا پاتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین میں کمی ہو گئی، کمی مجھ میں ہے، دین میں نہیں ہے. سلوات پڑھے محمد والے محمد.
نہ معلوم کتنے واقعات ایسے ہیں کہ ائمہ معصومین سے ہٹ کے عام بشر سے کہ جو اپنے کو عالم لگاتا تھا اس سے پوچھا گیا تو لنگ رہ گیا، یعنی دین کے جواب نہیں دے سکا، اور جب بالکل یہ ہو گیا کہ جواب نہ دے سکا تو محتاج مجبور پھر اپنے حساب